کر بیٹھیں کہ اللہ نے جس نے تاثیر رکھی ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے, جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے کہ ہمارے دل بن جائیں, سمر جائیں, پاک ہو جائیں, صاف ہو جائیں, شفاف ہو جائیں. اللہ پاک کی معرفت سے, اللہ کی محبت سے معمور ہو جائیں, اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں, اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بن جائیں. دل کا اصلی کام یہ ہے. اور یہ مبارک مہینہ بھی اللہ نے ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے, یہ رمضان بھی اللہ سال کے اندر ایک مہینہ دل کی اصلاح ہی کے لیے عطا فرماتے ہیں. اللہ ہمیں ان ایام کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیزی سے گزرتے لمحات ہیں, لیکن انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہمیں اس کی برکات سے نوازیں گے. تو اصل تو ملفوظ عربی میں ہے, جس کا ترجمہ مولانا خلیل فارسی رحمتہ اللہ فرمایا, پھر اس کی تشریح ہے انہیں کے خلیفہ مولانا عبداللہ گگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. تو پہلے ملفوظ پڑھ لیتے ہیں. یہ باب چل رہا ہے نفس کی چھپی ہوئی بیماریوں کے تعلق سے. نفس کی خرابیاں جو ہیں یہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں, اللہ ہمیں اس کی دشمنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس کو دشمن سمجھتا ہے اس سے تو آدمی چوکنا رہتا ہے. ظاہری دشمن تو پتہ ہے, یہ باطنی دشمن چھپا ہوا اس سے عام طور پر غفلت ہو جاتی ہے اور یہ وار کر جاتا ہے اور یہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو اللہ والے جو ہیں لوگ ان کے پاس اسی کے لیے آتے تھے, اسی کی نشاندہی کرتے ہیں. یہاں بھی نشاندہی فرما رہے ہیں نفس کی چھپی بیماریوں سے, تاکہ یہ جو رکاوٹ ہمارے اپنے اندرون میں ہے اللہ کی اطاعت پر وہ دور ہو جائے. تو فرماتے ہیں ہر ایک معصیت اور غفلت اور نفسانی شہوت کی جڑ اپنے نفس سے رضا مندی ہے, اور ہر ایک اطاعت اور بیداری اور پاک دامنی کی دیکھ اپنے نفس سے ناراضی ہے. ہر ایک معصیت اور غفلت اور نفسانی شہوت کی جگ اپنے نفس سے رضامندی ہے, اور ہر ایک طاق اور بیداری اور پاک دامنی کی دیکھ اپنے نفس سے ناراضی ہے. اس کے فائدے فرماتے ہیں مولانا عبداللہ گگوئی رحمۃ اللہ علیہ, اپنے نفس سے رضامندی کے معنی یہ ہے کہ آدمی اپنی حالت کو پسند کرے, خواہ بری ہو یا بھلی. اپنے نفس سے رضامندی کے معنی یہ ہے کہ آدمی اپنی حالت کو پسند کرے, خواہ بری ہو یا بھلی. اب ہم خود سوچ لیں, آج کل تو ہے یہی میں ٹھیک ہوں. یہ ہمارے اندر ایک بات چلتی, ایک تقاضا ہمارے اندر کہ میں ٹھیک, میں نے جو کہا ٹھیک ہے. یعنی اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے خود بھی تیار نہیں, جو حالت بھی اپنی ہوگی. یہی چیز اصل چیز یہ ہے کہ اپنے نفس سے رضامندی یہ ہے, ہر حالت خواہ اچھی یا بری مجھے اچھی لگتی ہے. یہ بات ہر گناہ اور غفلت اور نفسانی شہوت کی جڑ ہے, یہ نشاندہی فرما رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آدمی اپنے نفس سے راضی ہوگا اور اس کو پسند کرے گا تو نفس کے عیوب و برائیاں اس کی نظر چھپ جائیں گی, اور نفس کی بری بات بھی اچھی معلوم ہوگی, اور اس کے قلب کو نفس کی طرف سے اطمینان ہوگا, تو غفلت اللہ تعالی سے اس پر غالب ہو جائے گی. اور غفلت جب ہوگی تو وساوس اور نفسانی خواہشیں ضرور پکڑیں گی, اور پھر گناہ ضرور صادر ہوں گے. اللہ ہمیں بھی اس کی پہچان کرا دے. جب نفس سے راضی ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ نفس کی عیوب برائیاں چھپ جائیں گی, اور نفس کی بری بات بھی اچھی معلوم ہوگی. اور ہمارا نفس تو ہر وقت یہی ہمیں کرتا ہے, ہمیں گرین سگنل دیتا رہتا ہے, ہے دشمن. اللہ والے جتنا اس سے ڈرتے کسی اور چیز سے ڈرتے نہیں، جتنا اس سے ڈرایا کسی اور چیز سے ڈرایا. جن چیزوں سے آج ہم ڈر رہے ہیں اللہ والے ان چیزوں سے نہیں ڈرتے، نفس سے ڈرتے. کہ یہ ایسا مکار ہے، ایسا عیار ہے، یہ چپکے چپکے ہمارے اندر ہی اندر ہمیں ہر وقت مطمئن کرتا رہتا ہے ہماری ہر بات کو. اور اللہ والے اس کی ہر بات کو چونکہ دشمن ہے، جیسے ایک عام ضابطہ ہے جس کو آدمی دشمن سمجھتا ہے اس کی ہر بات کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ ہماری اور ہندوستان کی دشمنی پرانی چلی آ رہی ہے، پکی بات ہے نا جی، دونوں طرف. کبھی کسی نے کوشش بھی کی دونوں طرف سے کبھی ادھر یا ادھر کہ چلو یہ بات ختم ہو جائے، تو اس کی اس بات کو شک کی نگاہ سے ہی دیکھا گیا، ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، کیونکہ دشمن ہے. جس کو دشمن سمجھتا ہے اس سے چکرنا رہتا ہے، اس کی ہر بات میں آدمی شک کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی چال ہے. اور جس کو دوست سمجھتا ہے اور جس پر اعتماد ہوتا ہے اور جس پر اطمینان ہوتا ہے، خیال بھی نہیں جاتا، وہ اندرون سے کچھ چپکے سے وار بھی کر دے خیال نہیں جاتا. یہی حال نفس کیا کہ ہے یہ دشمن، ہم اس کو دوست سمجھتے ہیں، ہم اس سے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے ہمیں اس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا. یہی فرما رہے ہیں اپنے نفس سے رضامندی کے معنی یہ ہے کہ آدمی اپنی حالت کو پسند کرے خواہ بری. اب یہ بات ہر گناہ اور غفلت اور نفسانی شہوت کی جڑ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آدمی اپنے نفس سے راضی ہوگا، اس کو پسند کرے گا، تو نفس کے عیوب اور برائیاں اس کی نظر سے چھپ جائیں گی، اور نفس کی بری بات بھی اچھی معلوم ہوگی، اور اس کے قلب کو نفس کا اطمینان ہوگا، تو غفلت اللہ تعالیٰ سے اس پر غالب ہو جائے گی. یعنی اب دھیان اللہ کی طرف ہی رہے گا، کس پر رہے گا؟ اپنے نفس پر ہی. اور جب غفلت ہوگی اللہ سے تو بساوت اور نفسانی خواہشیں زور پکڑیں گی، ہر وقت یہی خیال لگے رہے ہیں، وقت سے اسی کے آئیں گے غلط خیالات. اور جب نفسانی خواہشیں زور پکڑیں گی تو پھر گناہ ضرور صادر ہوں گے. یہ اس کی جڑ ہے. اور ہر اطاعت اور بیداری اور پاک دامنی کی جڑ اپنے نفس کے حال کو ناپسند کرنا ہے. یہ اللہ والے جو ہے اپنے مشاہدات اور تجربات بیان کر رہے ہیں. اکثر عرض کیا جاتا ہے کہ دنیا میں بھی اپنے سینئر کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جو اپنے سے بڑا ہوتا ہے نا. اس لیے پیر کا لفظ جو میں اکثر عرض کرتا ہوں، فارسی کا لفظ ہے، بوڑھے کو کہتے ہیں کہ بوڑھے نے چونکہ زیادہ زندگی گزاری ہے، اس کے تجربات زیادہ ہیں، اس کے مشاہدات زیادہ ہیں، اس کے تجربات مشاہدات سے فائدہ اٹھا لو. اور یہاں تصوف میں پیر کی اصل یہ ہے کہ اس نے نفس کے ساتھ کشتی کی ہے، مقابلہ کیا ہے اس کے ساتھ، اس کا خوب کشتی، ہاں، اور اس نے مکروں کو سمجھا ہوا ہے، اس کے داؤ پیچ کو جانتا ہے، زیادہ تجربے ہیں، زیادہ مشاہدے ہیں، تو اس کے تجربات سے فائدہ اٹھا لو. یہ ہے تیر پکڑنا، کہ اس نے شیطان کے ساتھ مقابلہ کیا ہوا ہے، اس فن کو سیکھا ہوا ہے، اس کے فن سے فائدہ اٹھا کے ہم بھی بچ جائیں. آج ہم نے پیر کے لفظ کو کچھ اور سمجھ لیا، کیونکہ ہمیں کچھ پیر ایسے نظر آ رہے ہیں جو نام تو پیر کا ہے لیکن پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن اصل یہ ہے. اور یہ ہے پیر، یعنی بوڑھے، جس طریقے سے ہر فن کے مہر کی نگرانی میں آسانی ہو جاتی ہے، یہ نفس کے داؤ پیش کو سمجھنا، اس کے مکروں کو سمجھنا، اس کی دشمنی کو سمجھنا، یہ بھی ایک فن ہے، یہ اس کے ماہرین ہیں. یہ اب ہماری رہنمائی سے، دیکھیے باتیں 709 ہجری سے پہلے کی ہیں، یعنی اس زمانے میں جو آپ کے پاس اپنے نفس کے تزکیے کے لیے آ رہے تھے، اپنے دل کے تصفیے کے لیے آ رہے تھے، ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہے بیماری، کہ اپنے نفس سے راضی رہو گے، اس کو پسند کرتے رہو گے، اس پر مطمئن رہو گے تو یہ تمہیں کیا کرے گا، ہلاک کر دے گا. اور نفس سے ناراض رہو گے، نفس کے حال کو ناپسند کرو گے، ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھو گے، تو اس سے اطاعت کی قوت بڑھے گی، اس سے بیداری آئے گی، اللہ کی طرف دھیان لگا رہے گا. وہ پاک دامنی کی جڑ ہے یہ. ہر اطاعت اور بیداری اور پاک دامنی کی جڑ کیا ہے؟ اپنے نفس کے حال کو ناپسند کرنا. اس لیے کہ جب اپنے نفس کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھے گا تو ہر وقت اس کو بیداری ہوگی، چکرنا رہے گا. اور اس دشمن کی ہر بات اور خواہش کو سمجھے گا کہ اس میں ضرور اس کی کوئی چال ہے، اور اس میں غور کرے گا، اور اس کو شریعت مطہرہ کی کسوٹی پر پرکھے گا. یہ ہے اصل چیز. یعنی فیصلہ خود نہیں کرے گا بلکہ اپنے نفس کی ہر بات کو شک سمجھ کر کہ اس کے اندر اس کی کوئی چال ہے، کوئی مکر ہے، کوئی دشمنی ہے، لیکن اس کو پرکھے گا کس پر؟ شریعت مطہرہ کی کسوٹی پر. اور جو عمل خلاف شریعت ہوگا اس کو سوچ دے گا. یہی اصل چیز ہے. یعنی اپنے اندر میں ہم نے ایسی استعداد کو حاصل کرنا ہے کہ شریعت مطہرہ ہمیں ایسی محبوب اور مرغوب ہو جائے کہ اس کو تو جی چاہنے لگے. یعنی شریعت مطہرہ کے اندر جس کام کے کرنے کا حکم ہے اس کا تو شوق اور رغبت اور جذبہ اور ولولہ، اور جس سے شریعت نے منع کیا اس کو چھوڑ دیں. تو جب نفس کو دشمن سمجھے گا تو چکرنا رہے گا، یہ تقاضا کرے گا، یہ مچلے گا، یہ ہمیں سبق باغ دکھائے گا، ہم اس کی اس خواہش کو، اس تقاضے کو کیا شریعت پر پرکھیں گے. جائز ہوگا تو کریں گے، ناجائز ہوگا تو اسے. جو عمر خلاف شریعت ہوگا اس کو چھوڑے گا. وہ ابتدا میں اس کو نفس سے بہت مشقت اٹھانا پڑے گی. ظاہر کوئی کام بھی شروع میں کیا جائے تو اس سے تو مشقت ہوتی ہے، اور چونکہ نفس کے خلاف چیز ہے تو نفس کو بہت مشقت اٹھانی پڑے گی. کبھی نفس غالب ہوگا اور کبھی مغلوب. یہ ابتدا کی بات ہے. لیکن رفتہ رفتہ نفس کا زور گھٹ جائے گا اور شرعی امور کے ساتھ اس کو اطمینان کی صفت پیدا ہو جائے گی، اب عادت بن جائے گی. اسی لیے اللہ والوں کی زندگیوں کے اندر دیکھیں تو شریعت ان کی طبیعت خامیہ بن جاتی ہے. شریعت کے خلاف چلنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. جیسے آج عمومی طور پر شریعت پر چلنا مشکل ہے، ان کے لیے شریعت کے خلاف چلنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر نفس سرکشی نہ کرے گا، مسلسل جو اس پر محنت کی جائے گی، اس کو کچوکے لگیں گے، اس کی قوت ٹوٹے گی، ہاں یہ پھر مغلوب ہو جائے گا. پہلے کبھی غالب کبھی مغلوب، شروع میں یہ ہوگا، لیکن پھر یہ مغلوب ایسا ہوگا کہ شرعی امور کے ساتھ اس کو اطمینان کی صفت پیدا ہو جائے گی، پھر سرکشی نہ کرے گا اور پاک دامنی اور طاعت اور بیداری اس کی صفت بن جائے گی، اور معصیت اور غفلت جاتی رہے گی. تو یہ سارے ثمرات جو ہیں یہ نفس سے ناراضی کی ہیں، پھر یہ سملہ ملے گا. اور تمام معاصی و غفلت یہ ثمرات نفس سے راضی ہونے کے ہیں. اگر نفس سے راضی رہیں گے تو معصیت اور غفلت یہ بڑھتی جائے گی, اور نفس سے ناراض رہیں گے ہیں تو اس کی وجہ سے پاک دامنی, طاعت و بیداری, یہ اسی نفس کی صفت بن جائے گی. ایک صاحب نے ایک دفعہ ہمارے حاجی عبد المجید صاحب سے سوال کیا کیونکہ اللہ والے اکثر نفس کی مخالفت پر زور دیتے ہیں, جیسے اس میں بتایا جا رہا ہے اور قرآن نے کہا نہ نفس عن الہوا, کہ نفس کو روک لو احوا سے, غلط سے, کہ نفس کی مخالفت جیسے یہاں بھی کہہ رہے ہیں. تو اس نفس کی مخالفت کی بنا پر جو ہے ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر نفس جو ہے نماز کے لیے کہے تو پھر بھی مخالفت کریں؟ نفس کی مخالفت ہی کرنی ہے تو پھر تو میں کہ اب نہیں, اب مخالفت نہیں کرنی. کیوں؟ اب اس کو اطمینان ہو گیا ہے. یہ سمجھا کہ اس کی صفت اطمینان کی شرعی امور کے ساتھ پیدا ہو گئی ہے. اب یہ روزے کے ساتھ ہمارے موافق ہو گیا, اب اس کی مخالفت نہیں کرنی. تو مطلق مخالفت نہیں ہے. کب تک مخالفت ہے؟ جب تک یہ نفس ہمیں شریعت کے خلاف لے جا رہا ہے. اس لیے انہوں نے پہلے زور کر دیا ہے کہ وہ اس کی جو ہے نا ہر وقت بیداری جب ہوگی, نفس کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھے گا, اس کو دشمن سمجھے گا, دشمن کی ہر بات اور خاص کو سمجھے گا, اس پہ دور کی چال ہے اس میں غور کرے گا, اور شریعت کی کسوٹی تو اس کو پرکھے گا. ہاں اب جو کام شریعت کے خلاف ہوگا اس کو چھوڑے گا. شریعت کے موافقت میں تو احوا سے مراد ہے نہ نفس عن الہوا, یعنی وہ ناجائز باتیں ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں. اللہ ہمیں بھی نفس کی دشمنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ والوں نے اس کی محنت کی اور نفس کو اس کی نگرانی بھی کی, اور نفس مطمئنہ بن جانے کے بعد بھی اس کی نگرانی سے غافل نہیں ہوئے. یہ اصل چیز ہے. ہمارے حضرت اللہ والے ہر زمانے کے اندر جو ہے اسی سے ڈراتے رہے, اسی سے بچانے کی کوشش کرتے رہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مفتی حکایات کے ذریعے سے باتیں سمجھائی ہیں کہ بعض اوقات کچھ عرصہ ایسا گزر جاتا ہے کہ نفس جیسے بالکل ابھرتا ہی نہیں ہے. جب آدمی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اور ریاضت کرتا ہے, مجاہدے کرتا ہے, نفس کو دباتا ہے, اس کو مغلوب کرتا ہے, یعنی ذکر سے, شغل سے, مراقبوں سے اور پاک دامنی سے اور عفت سے, شریعت کی پابندی سے, تو اس کے کرتے 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 پھر نفس کی حالت ایسے ہو جاتی کہ جیسے بالکل یہ مرا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں پھر بھی اس سے غافل نہیں ہونا. یہ ان کا تجربہ برات بتا رہا ہے, یہ مشاہدات بتا رہے ہیں کہ ایسا دشمن ہے جو اس وقت یہ ہمارے قابو میں آ گیا ہے, ہمیں تنگ نہیں کر رہا, لیکن وہ بتاتے ہیں پھر بھی یہ کسی وقت پر اٹھا سکتا ہے. ایک حکایت لکھیے اس زمانے کے اعتبار سے, اللہ والے ہر زمانے کے اعتبار سے اصطلاحات اور حکایات سمجھانے کے لیے, کہ ایک لکڑ ہارا جو ہے سردی کے موسم میں, لکڑ ہارا تو جانتے ہوں گے نا, اب تو پروفیشن رہا نہیں, کبھی ایک پروفیشن تھا, اب تو گھر کے اندر سوئی گیا ایسا ہے, لکڑیوں کا زمانہ ہم نے تو دیکھا ہے, اور دیہاتوں سے میں چلے تو وہاں بھی اور زیادہ ایسے تھا کہ لکڑی جو ہے آگ کے لیے ضرورت ہوتی تھی, تو لکڑ ہارا ایک پیشہ تھا کہ وہ جنگل میں جا کے لکڑیاں توڑ توڑ کر پھر وہ گٹھا بنا کر سواری پر گدے والے گدے پر یا ویسے لاد کر لے آتے تھے اور پھر بیچتے تھے. ایک لکڑ ہارے کا حال بتایا کہ اس نے جو ہے سردیوں کے موسم میں لکڑیاں کاٹی کہیں جنگل سے, اس کا گٹھا بنایا, گھر لے کر آ گیا اور اس نے لکڑیوں کے گٹھے کو یوں جو پھینکا تو اس میں سے ایک سانپ گرا جو سردی میں اکڑا ہوا تھا. اس نے سمجھا کہ یہ مرا ہوا ہے کیونکہ سانپ میں حرکت نہیں. اگر سانپ میں حرکت ہو تو پھر تو آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں. تو اس کو تشویش نہیں ہوئی کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس نے کوئی حرکت نہیں کی, حالانکہ وہ مرا ہوا نہیں تھا, سردی سے ٹھٹھر کے اکڑ گیا تھا. جنگل میں سردی کا موسم, تو اس نے اس کی حرکت نہ کرنے سے یہ سمجھا کہ سانپ کیا ہوا ہے, مرا ہوا ہے. تو اطمینان ہو گیا, لیٹ گیا, تھکا ہوا تھا, سو گیا. سانپ مرا ہوا ہے, پھر اٹھا کے پھینک دوں گا کسی کو. وہ تھا زندہ. اب جو دھوپ نکلی, سورج کی شعائیں پڑی اور اس کو جو آئی گرمائش ملی, اس نے لیا انگڑائی, اس نے اس کو ڈک لیا. اسی کو اس نے, تو اس طرح فرماتے ہیں واقعہ تو ایک عام ہے, ایک واقعہ پیش ہے, اس واقعے سے عبرت پکڑی کہ نفس بھی ایسے ہوتا ہے. تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے مجاہدے کر لیے, زیارتیں کر لیے, میرا نفس اب زکی ہو گیا, اس کا تزکیہ ہو گیا, یہ پاک ہو گیا, یہ ابھرتا نہیں ہے, یہ مجھے ڈسے گا نہیں, تو اس سے غافل ہو جاتا ہے. لیکن یہ اللہ والے جو ہیں اپنے ان تجربات مشاہدات کی بنا پر پھر بھی فرماتے ہیں اس سے بھی غافل نہ ہونا اس شام کی طرح, کہ یہ مجاہدوں کی چابک پڑنے سے چھتر گیا ہے, یہ دبکا ہوا ہے, لیکن جب اس کو ملے گا ماحول یہ پھر اٹھ جائے گا. ہمارے حاجی عبد المجید صاحب تو ایک اور مثال دیا کرتے تھے کہ پانی, پہلے مٹکوں میں پانی ڈالتے تھے, تو پانی اگر گدلا ہوتا تھا تو اس کا گدلا پن کیا ہو جاتا تھا, وہ نیچے مٹی بیٹھ جاتی, اس کو پانی صاف آ جاتا. آپ دیکھا گیا کہ مٹکے کی تہہ کے اندر مٹی بیٹھتی گی, اوپر پانی صاف نظر آ رہا ہے, تو آدمی سمجھتا ہے کہ پانی صاف ہے, اوپر سے نظر آ صاف ہے, اور مٹی جو ہے وہ کیا چلے گی, وہ نیچے جا کے بیٹھ گئی ہے. ماتے ایک پتھر ڈالو اس میں, مٹکے میں ایک پتھر, ایک بٹا پھینکو, کیا ہوگا, پانی کے اندر جو ارتعاش آئے گا مٹی ابھر کر اوپر آ جائے گی. وہ فرماتے ہیں کہ نفس تو ہمارے اندر ہی رہے گا, مرے گا نہیں, جب تک انسان زندہ نفس مرے گا. تو مجاہدوں سے, ریالتوں سے یہ کیا, یہ نیچے بیٹھ گیا ہے, اب مغلوب ہو گیا. آدمی سمجھتا پانی صاف ہے, میں ابھی پتھر پڑے گا نا جب, یعنی جب اس کو کوئی ماحول ملے گا وہ بٹا پڑنا جیسے, یہ پھر اس کے ارتعاش پھر. اس لیے نفس کو دشمن سمجھنا, جو نفس کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھے گا تو ہر وقت اس کو بیداری ہوگی. بیداری کا علاج یہ بتایا جا رہا ہے, یہ ان کا تجربہ بتا رہا ہے. اگر اللہ کی طرف بیداری چاہتے ہیں کہ دھیان اللہ کی طرف ہمارا لگا رہے, یعنی اللہ کی ہر اطاعت کی طرف توجہ ہمیں ہوتی رہے, ہر نافرمانی سے بچنے کی ہمت ملتی رہے, تو اس کا علاج یہ ہے کہ نفس کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا رہے, اس کو دشمن سمجھتا رہے, اس کی نگرانی کرتا رہے, دشمن سے چکنا رہے, اور اس دشمن کی ہر بات اور خواہش کو سمجھے کہ ضرور اس میں کوئی چال ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس میں کوئی چال ہے, اور اس میں جب غور کرے گا اور اس کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھے گا. اب جو امر خلاف شریعت ہوگا اس کو چھوڑ دیں گے. بھائی یہی امتحان ہے. یعنی ہم نے ہر چیز کو شریعت مطالعہ کی کسوٹی پر پرکھنا ہے. فرماتے ہیں جو ابتدا میں اس کو نفس سے بہت مشقت اٹھانا پڑے گی, کیونکہ عادتیں بگڑی ہوئی جلدی سنورتی نہیں ہے. اس لیے کبھی نفس غالب ہوگا اور کبھی مغلوب, لیکن رفتہ رفتہ نفس کا زور گھٹ جائے گا اور شرعی امور کے ساتھ اس کو اطمینان کی صفت پیدا ہو جائے گی, پھر یہ سرکشی نہ کرے گا اور پاک دامنی اور طاعت اور بیداری اس کی صفت بن جائے گی اور معصیت غفلت جاتی رہے گی. یہ سارے ثمرات کب ملیں گے؟ نفس سے ناراضگی کے باعث. جب تک نفس سے ناراض رہیں گے اور تمام معاصی و غفلت, یہ ثمرات نفس سے راضی ہونے کے ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. یہ مبارک گھڑیاں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ بھی اللہ نے اس لیے عطا فرمائی ہیں. دیکھیے اللہ ہم سے مشق کرا رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے بڑی آسانی کے ساتھ ایک حد تک اس مشق کو روزے دار کر ہی رہے ہیں کہ چند گھنٹے نفس کی مرغوبات سے ہم اس کو آسانی سے روک لیتے ہیں. غیر رمضان میں گرمی کا موسم ہے, جب پیاس لگی جلدی سے گٹا گٹ پانی پی گئے, فریج کھولا اور مشروب پی گئے, بازار میں ہے تو جلدی سے کولڈ ڈرنک لی اور پی گئے, بھوک لگی جلدی سے کچھ کھا لیا اور دن بھر کو کھلاتی رہتے ہیں. نفس اس کا عادی ہوا ہوا ہے اور کئی دفعہ کھانا اب تو کتنا بن گیا, کبھی چائے کے ساتھ کبھی ویسے کبھی پھل کبھی کچھ, ہر وقت لگے رہتے. لیکن اس رمضان کے اندر روزے دار جو ہے اپنے نفس کی ان مرغوبات سے صبح و صادق سے غروب تک بڑی آسانی سے روک لیتا ہے. اکثر عرض کیا جاتا ہے کہ ایسے روزے دار بھی بہت سے ملیں گے جو روزہ تو رکھ رہے ہیں اور بڑا پکا روزہ ہے, نماز نہیں پڑھتے. ہاں ملیں گے کہ نماز کی ہمت نہیں روزہ پکا ہے. یعنی اگر کسی وجہ سے ان کو کوئی بیماری غلبے سے کسی وجہ سے اگر ایسی حالت ہو بھی رہی ہے اور کہا جائے پانی پی لو روزہ توڑ لو پھر رکھ لینا, امادہ نہیں ہوتا کسی ہے یا نہیں. تو نفس کو یہاں تو قابو کر لیا اس نے کہ نفس اس کو مشورہ دے رہا ہے, نفس کے حمایتی بھی مشورہ دے رہے ہیں اور بھی دے رہے ہیں, لیکن یہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں روزے کے اندر اپنے نفس کو اس کی مرغوبات سے روک رہا ہے. تو یہ مشق کرائی جا رہی ہے کہ اگر ان دنوں کے اندر گنتی کی 30 دن ہے, اپنے نفس کو ان چند گھنٹوں کے اندر اس کی مرغوبات سے روک رہے ہو جو غیر رمضان میں جائز تھی, رمضان کے اندر ان گھنٹوں میں یہ ناجائز ہو گئی ہیں, تو جو چیزیں ہمیشہ سے ناجائز ہیں اس سے نفس کو روکنا پھر کیوں مشکل ہو رہا ہے؟ یہی امتحان ہے کہ ان دنوں کے لیے ان جائز چیزوں کو ناجائز ان چند گھنٹوں کے لیے قرار دے دیا گیا, اس لیے اس سے روک لیتے ہیں. تو جو ہے ہی ناجائز, تو اس روزے سے ہم نے جیت یہ لینی ہے, یعنی اس مشق سے اپنے اندر میں ایسی قوت لینی ہے کہ اگر چند گھنٹوں میں نفس کو اس کی مرغوبات سے ہم روک لیتے ہیں تو یہ ناجائز مرغوبات ہیں جو خلاف شرع مرغوبات ہیں, اس سے روکنا پھر مشکل نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی مشق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس لیے ان مبارک ایام کے اندر جو ہے اگر ہم اس کا عزم کر لیں ابھی بھی دن باقی ہیں. ایک عشرہ گزر گیا ہے نا, پہلا عشرہ کس کا ہے جی؟ اب دوسرا عشرہ جس میں داخل ہو گئے یہ کون سا ہے جی؟ اور تیسرا جو ہے جہنم سے کھلا تیسرا ہے. تو ایک عشرہ گزر گیا, دوسرا شروع ہو گیا, اب دن تو تھوڑے رہ گئے ہیں, لیکن ابھی بھی اگر ہم عزم کر لیں یہ بقیہ ایام جو ہیں اس میں ہم اپنے نفس کو روکیں گے کہ ہماری نگاہ غلط نہ بہکے, اپنے کانوں کو روکیں گے غلط نہ سنیں, اپنی زبان کو روکیں غلط نہ بولیں, اپنے دل کو روکیں گے. اگر یہ پہرے لگا لیں گے تو یہ گناہوں سے پاک دن جو گزریں گے اس سے انشاءاللہ ہمارے اندر کیسی استعداد پھر آ جائے گی کہ سارا سال گناہوں سے بچنا آسان ہوگا. تجربہ بتاتا ہے, مشاہدہ بتاتا ہے کہ اس مہینے میں جس خیر کے کام کا بیج ڈال دو سارا سال پھل ملتا رہے گا جی. یہ مہینہ, یہ سیزن اس کا ہے نیکی کے بیج ڈالنے کا. اس میں ڈال دیں تو سارا سال پھل اس کا ملتا رہے گا. اور جس گناہ کو چھوڑنا کے لیے اس مہینے میں ہمت کر لیں سارا سال توفیق ملتی رہے گی, کیونکہ اس مہینے میں آسان ہے, غیر رمضان میں مشکل ہے. اللہ نے سرکش شیاطین کو باندھ دیا, نفس کی قوت ٹوٹ رہی جی. یہ دو ہی محرک ہیں, باہر سے وہ اندر سے یہ, تو نفس کی قوت کو توڑا جا رہا ہے, یہ بھی کمزور ہو گیا, یہ بھی ڈھیلا پڑا ہوا ہے, اور سرکش شیاطین کو باندھ دیا. اب ہمارے لیے ہمت کرنے کی بات ہے, ویسے ہاتھ پر ہاتھ ذرے بیٹھے رہے تو اور بات ہے, لیکن جو ہمت کرتے ہیں اس مہینے کے اندر جو ہے اور عزم کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں تو اس مہینے میں نیک کاموں کی عادت ڈالنا بھی آسان اور گناہوں کو چھوڑنے کی عادت ڈالنا بھی آسان. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اللہ پاک کی رحمت عامہ اور مغفرت عامہ بارش کی طرح برس رہی ہے, رحمت کے عشرے سے گزر گئے, مغفرت کے عشرے میں داخل ہو گئے. تو مغفرت تو ہونی چاہیے نا, مغفرت تو ہونی چاہیے نا. اس لیے کہ کتنا محروم بدنصیبہ جو رہ گیا اس مہینے کی خیر, کہ اللہ نے ایسی آسانی فرما دی ہے پھر آسانی سے فائدہ نہ اٹھائے. اللہ سے مانگے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو دل کے اندر کی اس صلاحیت کو بڑھانے کے لیے, اس استعداد کو بڑھانے کے لیے جو ہمیں اللہ کی اطاعت پر ڈال دے, ہر نافرمانی سے روک دے, اس کے لیے اب ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. یہ ذکر بھی اسی لیے ہے, ہمارے ہاں جو ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق کی جاتی ہے, یہ بھی ایک دل کی اصلاح کا طریقہ ہے کہ اس سے دل کے اندر جو ہے وہ روحانی قوت آئے گی, وہ استعداد آئے گی, وہ صلاحیت آئے گی, وہ بڑھے گی کہ اللہ کی ہر اطاعت کرنی آسان سے آسان تک ہوتی چلی جائے گی, ہر نافرمانی سے بچنا بھی آسان ہوتا چلا جائے گا. اس کے بچ کر لیتے ہیں, جس کا مستقل حکم بھی ہے, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے گھی میں یاد کرو, یعنی دل کے اندر عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر, یعنی چپکے چپکے, اور صبح بھی کرو شام بھی کرو, یعنی کثرت سے کرو, غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بتا لو, یعنی وہ جو استعداد ہم چاہتے ہیں نفس کی قوت کو توڑنے کے لیے, شیطان کے دور سے بچنے کے لیے, ان فضاؤں کے اثرات سے بچنے کے لیے, اس کے لیے ذکر کثرت سے کرنا ہوگا. کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں فذکرونی اذکرکم, مفہوم ہے کہ آپ تو مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو اللہ کی یاد دل میں بسا لیں گے تو اللہ پاک ہمیں یاد فرمائیں گے, اس کی رحمت کی نظر دلوں کو پڑے گی, دل میں نورانیت آئے گی, دل کو روحانی ٹونک ملے گا. دل میں بیداری آئے گی، دل میں قوت آئے گی، دل میں ہمت آئے گی، دل کا میلان ہر اطاعت پر بڑھتا چلا جائے گا، ہر نافرمانی سے ہٹتا چلا جائے گا۔ اب وہ کرسم ربی کا وہ تبتل الہی تبتیلا فرما رہے ہیں، رب کو اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ، یعنی یہ جو قوت لینی ہے اپنے اندر، اس کا طریقہ جو ہے تنہائی میں اللہ کے نام کے ساتھ دل میں اللہ کی یاد کو بسانا ہے۔ یہاں تو ہم تعلیم کے لیے جمع ہوتے ہیں، ترغیب کے لیے، اصل جو ذکر ہے ہمارے دل کی اصلاح کا، اس کے لیے کچھ وقت مقرر کر کے تنہائی میں بیٹھ کر اس کی مشق کریں گے تو اندر میں قوت آئے گی۔ نام کے ساتھ فتبارک اسمو کا فرما رہے ہیں کہ رب کا جو نام ہے نا، بڑا متبرک نام ہے، تو اس میں ذات ہے لفظ اللہ، اسی کو تصور کر کے دل پر لکھ لینا، اسی کی دل میں تکرار، تو تصور سے دل پر لفظ لکھنا اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگے وہ تصور کر لے، اور تصور سے دل میں تکرار اللہ 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 اللہ۔ یہ تکرار اس لیے ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسا سما جائے کہ ہمیں اکثر اغلب اوقات میں ایسا یاد رہے جو ہمیں حرام کاموں سے بھی تنہائیوں میں بھی روک دے۔ اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیتے ہیں، اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے دل میں پاکیزگی اور قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے، تو تصور کی آنکھ سے دل پر لفظ اللہ دیکھیں، اور تصور سے تکرار اللہ 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 اللہ۔ تھوڑی دیر مشق کر لیں،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك وأتوب إليك. وللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة ورحمني إنك أنت الغفور الرحيم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا سبوح يا قدوس يا غفور يا ودود اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا أرحم الراحمين يا أفضل الأفضلين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين اللهم إني ضعيف فاقبضني في رضاك ضعفي وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضاي اللهم إني ضعيف فاقبضني اللهم إني رذيل فاعزني اللهم إني فقير فارزقني يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا شفاء من شفائك اللهم أنزل علينا رحمة من رحمتك اللهم أنزل علينا بركة من بركاتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا إله إلا أنت اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله هم سبك خطاهكم معا فرمات يا الله هم سبك خطاهكم معا فرمات يا أرحم الراحمين مغفرتنا اے اللہ ہمارے حصے نصیب فرما یا اللہ بخشش میں ہمارے حصے نصیب فرما یا ارحم الراحمین اس ماہ مبارک کی برکت سے ہماری حضرت سے جو نسبت بیعت ہے اے اللہ اس میں قوت اور اصلاح اور اخلاص نصیب فرما یا اللہ ہماری اس نسبت کو اور مزید بڑھوتری نصیب فرما اے اللہ اس کو محبتوں سے اور اے اللہ تو اپنے کرم اور فضل کے ساتھ ہماری دلی اصلاحوں کی اے اللہ احتیاط کے ساتھ اے اللہ اس نسبت کی ضرورت کو اے اللہ ہمارے دلوں میں محسوس فرما دے اے اللہ اس پر یقین نصیب فرما دے اے اللہ جتنے متوسلین بیٹھے ہیں حضرت کی نسبت سے اے اللہ حضرت ہی کے وسیلے سے حضرت ہی کی دعاؤں سے اے اللہ اس نسبت میں ایمان کو اخلاص کو تقوی کو صبر کو اور شکر کو شامل فرما دے یا ارحم الراحمین ہمیں اسی نسبت میں زندگی نصیب فرما دے اے اللہ اسی نسبت میں اے اللہ ہم سب کو موت نصیب فرما دے یا اللہ ہمارے حضرت کی صحت میں تسلسل نصیب فرما اے اللہ حضرت کے گھر والوں ہمارے اماں میں اے اللہ صحت نصیب فرما یا ارحم الراحمین حضرت کے تمام رشتہ داروں میں اے اللہ صحت نصیب فرما اے اللہ ہمارے اور حضرت کے جتنے بڑے انتقال کر چکے اس ماہ مبارک خاص طور پر اس مغفرت کے عشرے میں سب کی بخشش نصیب فرما دے. یا اللہ بخشش کے ارادے سے سب حاضر ہیں, اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے, اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے. اے اللہ دن رات کی دعاؤں میں تلاوت میں اے اللہ حضرت کی, اے اللہ ہماری شرکت نصیب فرما, اے اللہ ہمیں شریک فرما لے. یا ارحم الراحمین حضرت کی محبت کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرما, محنت جد و جہد سعی اور فکر کو اے اللہ ہمیں شامل فرما لے. اے اللہ ہمیں بھی حضرت کی فکر سے اپنی اصلاح, اپنے گھر والوں اور بچوں کی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما لے. یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله ہم جتنے بیٹھے ہیں اپنی اصلاح کی بار بار فکر کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں اس ماہ مبارک کے اندر. اے اللہ جیسے حضرت نے فرمایا جو نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تسلسل نصیب فرماتا ہے, یا ارحم الراحمین ہمارے اس ارادے میں خوبصورت تسلسل نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بجاه النبي الكريم, بحرمة النبي الكريم, بوسيلة النبي الكريم, برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.